مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے جو سوشل پرابلمس ہیں اور اس کے نفسیاتی اثرات کے بارے میں۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، تعلیم کی کمی، جنسی بنیاد پر امتیاز، مذہبی مواقع کا نہ ہونا، دہشت گردی جس کے بنیادی اسباب میں عدم استحکام، اقتصادی حالات، پست معیار زندگی اور مذہبی انتہا پسندی ہے، پھر چائلڈ لیبر اور جنسی بنیاد پر ہراساں کیا جانا اور منشیات۔ یہ وہ سارے سوشل ایشوز ہیں جن پر ہم آج گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے۔ میں اپنے پینل کا تعارف کروا دوں آپ سے۔ ڈاکٹر فتح محمد بروفت صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو ہیڈ آف دی کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں کراچی یونیورسٹی میں۔ یہ ایک نیا شعبہ قائم کیا گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا ہے اور اس کے یہ سربراہ ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ تو پروفیسر ڈاکٹر میاں غلام یاسین صاحب ہیں، جو سرگودھا یونیورسٹی میں سوشولوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں۔ رضوان تاج صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں، اور ڈاکٹر سرفراز خان ہوں گے ہمارے ساتھ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایریا اسٹڈیز کے پشاور یونیورسٹی میں۔ اور ہم یہ بھی بتا دیں گے جو سوالات ہم اپنے ماہرین سے کریں گے ان کے جوابات ہم نے پاکستان کے وزیر مملکت برائے تعلیم اور داخلہ جناب بلیغ الرحمان سے بھی حاصل کیے ہیں۔ اس ڈسکشن کے بعد پروگرام کے آخر میں ہم ان کا ریکارڈڈ انٹرویو بھی سنوائیں گے، اس لیے کہ وہ پروگرام میں آ نہیں سکتے تھے، ان کو فلائٹ پکڑنی تھی۔ تو میں آغاز کروں گا ڈاکٹر فتح محمد صاحب سے کہ پاکستان آج جو میں نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اور کن نوعیتی مسائل سے دوچار ہے سوشل سیکٹر میں، اور دوسرے یہ کہ یہ جو مسائل جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا پاکستانی معاشرے اور نوجوانوں پر خاص طور پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟
جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، پاکستان ایک ترقی پذیر اور تبدیلی پذیر ملک ہے جو اپنے ٹرانسفارمیشن کے اسٹیج سے گزر رہا ہے۔ آپ نے یقیناً جن مسائل کا ذکر کیا، یہ مسائل اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ آبادی کا ہے، یعنی جب سے پاکستان وجود میں آیا تو اس دن سے لے کے آج تک پاکستان میں جس کو ہم اوور پاپولیشن یا کثرت آبادی کہہ لیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ پھر اربن رورل مائگریشن ہوئی کہ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ شہروں میں، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ اگر دیکھیں تو پہلے جیسے انڈیا سے ہوا، بعد میں بہت سے جو پڑوسی ممالک تھے خاص طور پہ افغانستان سے، لاکھوں کی تعداد میں آ کے لوگ یہاں آباد ہوئے، جس سے ایک معاشرہ نئے رخ پہ چلا گیا۔ اور یہاں بنیادی مسائل جو ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاتے چلوں، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ہے، پاکستان آج بھی نوجوان لوگوں کا ملک ہے، 60-70% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی آبادی ہے، اور وہ نوجوان جن کو بنیادی سہولیات جو بعض وجوہات کی وجہ سے میسر نہیں ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوالٹی ایجوکیشن جو تعلیم کے مواقع آپ نے کہا وہ مواقع موجود نہیں ہے، جن سے امتیاز اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب اس میں جو مسئلہ آ گیا وہ انتہا پسندی کا، وائلنس کا، ٹیررزم کا، یا عدم برداشت کا، سماجی انتشار جسے سوشل ڈس آرگنائزیشن کہتے ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہم ایک نظام سے نکل کے دوسرے نظام میں داخل ہوئے۔ ہمارے پاس ایک دیہاتی کلچر تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان جس خطے میں ہے یہ دنیا کے ایک تہذیب یافتہ علاقوں میں شامل ہوتا تھا، جس کو ہم ہڑپا، مونجو دڑو یا ٹیکسیلا کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کے علاقوں میں جو ہے وہ لوگ بستے تھے، ان کے پاس اپنی جو ویلیوز تھی، سسٹم تھا، ٹریڈیشن تھی، سال تھی، ان کے پاس ایک کلچر تھا جس کو ہم دیہی یا گاؤں کا کلچر کہتے تھے، وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کی جگہ اربنائزیشن آ گئی، قانون نے جگہ لینی تھی ثقافت کی جگہ پہ، لیکن قانون جو ہے وہ اپنی رت قائم نہیں کر سکا، لہٰذا ہم ایسی صورتحال میں چلے گئے کہ ایک جانب ماضی جو ہے وہ چلا گیا، دوسری جانب جو جدید تقاضے تھے کہ ہم نے قانون کی حکمرانی کے خواب دیکھے، جمہوریت کے خواب دیکھے، ہم مساوات کے خواب دیکھے، وہ خواب جو ہے وہ ادھورے رہ گئے بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ پاکستان جیسے بنایا گیا تو لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کی شکل میں پاکستان وجود میں آیا تھا. لوگوں نے کچھ امیدیں وابستہ کی تھیں اور یقیناً اس میں مذہبی حالات بھی تھے, معاشی حالات بھی تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ معاشی حالات تھی کہ لوگوں کو یہ توقع تھی کہ ہم جو ہے وہ اکثریت جو تھی ہندوؤں کی اس سے نجات ملے گی, ہم اپنا ایک نظام قائم کر سکیں گے, ہمیں معاشی اور ثقافتی اور سماجی آزادی ملے گی. بدقسمتی سے وہ خواب پورے نہیں ہو سکے, اس کی وجہ سے ہم ایک ایسے انتشار کا شکار ہو گئے کہ نہ تو وہ سسٹم قائم ہو سکا جسے ہم جدید نظام کہتے ہیں. ہم اپنے ان جو حالات تھے جیسے ٹرائبل سسٹم تھا, فیوڈل سسٹم تھا, رورل سسٹم, جسے ہم انارکی یا لا لیسنیس کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان تمام سماجی مسائل میں پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ قانون کی حکمرانی اور کرپشن ہے. بدعنوانی جسے آپ کہہ لیں وہ اتنی زیادہ عروج میں چلی گئی کہ رائٹ اینڈ رونگ کا جو فرق تھا, اچھائی اور برائی کا جو تمیز تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ وہ مسائل ہیں جو یقیناً بہت سے معاشروں کو درپیش ہیں, پاکستان میں بھی یہ مسائل موجود تھے.
اچھا آپ ان کی ماڈلٹیز پر اور ڈیٹیلز پر ذرا آگے چل کے بات کریں گے. ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج پاکستان کو اپنے معاشرے میں کس قسم کے سوشل پرابلمز درپیش ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر سرفراز صاحب کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. اچھا رضوان تاج صاحب آپ ایک ماہر نفسیات ہیں, میں گفتگو کروں گا, ڈاکٹر سرفراز خان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ یہ بتائیے کہ جن مسائل کا تذکرہ بھی ڈاکٹر فتح محمد فتح صاحب نے کیا, یہ پاکستان کے معاشرے کے اوپر خاص طور پہ نوجوانوں پر نفسیاتی طور پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟
دیکھیں جو جن باتوں کا ذکر ابھی ہو رہا تھا وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی صرف معاشرے میں یوتھ کو ان پرابلمز کا سامنا ہے, یہ پورے ریجن میں اسی طرح ہے اور یہ تقریباً سارے ممالک جو اس ریجن میں ان میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں. پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ جب سے میڈیا بہت زیادہ اویلیبل ہوا ہے اور انٹرنیٹ اویلیبل ہوئی ہے تو یوتھ کو بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے, اور اس وقت پاکستان میں جو پاپولیشن یوتھ کی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں 35% سے اوپر جو لوگ ہیں وہ ینگ لوگ ہیں
جی.
تو یہ ایک ایسی پاپولیشن ہے جو بڑی یہ ایج بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو بھی ان کو انفارمیشن فلٹر ہو کے آتی ہے اس کا بہت گہرا اور ڈیپ اثر لیتے ہیں. اب اگر آپ صرف ٹی وی چینلز پہ ہی فوکس کریں تو دنیا جہاں کا اینٹی اسلام پروپوگنڈا بھی ہوتا ہے, اینٹی اسلام خبریں بھی آتی ہیں, اینٹی اسلام باتیں بھی ہوتی ہیں, تو اس کا وہ بہت زیادہ اثر لیتے ہیں اور ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ پاکستان میں وہ بہت زیادہ دے آر ایز انٹیلیجنٹ ایز اینی ادر انٹیلیجنٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ, تو ان کے اندر ایمبیشن اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا اور اپنے اندر بہتری لانا اور اپنی ایجوکیشن اور کیریئر کو ایڈوانس کرنے کی بہت زیادہ کمپٹیٹیو سینس ہے ان کے اندر, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے باہر جانے کے مواقع جو ہیں وہ اور ممالک کی نسبت کم پائے جاتے ہیں. جو بھی ینگ لوگ ہیں, جو بھی ایمبیشس ہے, چاہے اس کے پیرنٹس ہیں یا وہ خود ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بچہ جو ہے جو بھی صاحب حیثیت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچہ باہر چلا جائے, باہر جا کے پڑھ لے, لیکن وہ بھی اپرچونیٹیز ان کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو اس وقت گلوبل سچویشن ہے اس میں ویزاز کا ملنا, اپلیکیشن کا پروسیس, وہ سب کافی زیادہ پاکستانی یوتھ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. لوکل لیول پہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن ینگ لوگوں کی بہت زیادہ ہے اور اس لیول پر امپلائمنٹ اور ادر ایونیوز اویلیبل نہیں ہیں. دوسری طرف یہ بہت زیادہ پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کھل گئی ہیں اور ان کا بھی اسٹینڈرڈ کا بڑا ایشو ہے, جو ٹاپ کی ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن جو پرائیویٹ لیول پہ جو کمرشل وینچرز ہیں وہاں پہ اسٹینڈرڈس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ کا کام بہت زیادہ ہے کہ وہ ان کو کیسے مانیٹر کرے, ان کی تعلیم کیسے دیکھے, ان کو کیا دیکھے کیا نہیں دیکھے
جی.
ساتھ ہی ساتھ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں یہ بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ جو اچھی فیملیز پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پیرنٹس دونوں کام کر رہے ہیں اور وہ بھی یوتھ کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ان کو گائیڈ نہیں کر پا رہے, ان کو سمجھا نہیں پا رہے, تو اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دین سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو پتا ہوا ریسنٹلی ایک ویو چلی تھی کہ اسکولس کو تھریٹ ہے, یونیورسٹیز کو تھریٹ ہے, انسٹیٹیوشنس کو تھریٹ ہے, تو اس سے بھی یوتھ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ وہ ریفیوج ڈھونڈتا ہے, اپنی آؤٹ لیٹ ڈھونڈتا ہے اپنی کلاسز میں اور ان کو سیف جگہ محسوس کرتا ہے, اور جب وہ چیز انڈر تھریٹ آتی ہے تو اس کی فوکس اور اس کی اکیڈیمک پراویس پہ اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے.
اچھا میں معذرت چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی تھی اور ڈاکٹر سرفراز خان کی بھی, لیکن شکر ہے کہ اب دونوں کی لائنیں مل گئی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں سارے لوگ. میں ایک مرتبہ پھر معذرت کروں گا, آج ٹیلی فون لائنیں کچھ زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر میاں غلام یاسین صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ ایک سوشولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کے معاشرے کو کون کون سے ایسے بڑے مسائل درپیش ہیں جو اس کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ ڈس گرنٹڈ نظر آتے ہیں؟
شکریہ جعفری صاحب بہت آپ کا, میں سارے پینلسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو ستائش پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے نازک موضوع کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا ہے. جیسے ابھی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا تقریباً 35% جو ہے وہ یوتھ پاپولیشن, لیکن یہ 63% ہے, میں تھوڑا اس میں تصحیح کرنا چاہوں گا, جو 25 سال تک کے ہمارے نوجوان ہیں وہ, اور یہ کسی بھی ملک کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر اس میں اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہو, لیکن انفارچونیٹلی کہ ہمارا یہ ایڈوانٹیج جو ہے یہ ڈس ایڈوانٹیج بنتا چلا جا رہا ہے اور یہی پاپولیشن سب سے زیادہ ونریبل پاپولیشن ہے. اس کی ریزنز پہ میرے باقی دوستوں نے بھی بات کی ہوگی, لیکن میں اس میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے, کنفیوزڈ ہے, فرسٹریٹڈ ہے, انگزائٹی ہے ان میں, کنفیوژن ہے, اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں آئیڈینٹیٹی کرائسس بھی نظر آتا ہے. یہ شاید جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جو میڈیا کی آپ کہہ لیں کہ زیادہ انٹروینشن ہے, شاید اس وجہ سے ہو. اس سے پہلے جب میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا یا اتنا ابنڈنٹلی اویلیبل نہیں تھا, شاید تب بھی یہ مسائل ہوں, لیکن اب بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اس میں اب اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے بات کی ایجوکیشن کی, تو اس وقت ہماری یوتھ کو تقریباً 20-22 لاکھ لوگوں کو یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے, ویئر ایز اس وقت ہماری یونیورسٹیز کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے. ریسٹ آف دا یوتھ از مطلب ان کو وہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں. پھر ہمارے ہاں تین طرح کے, جو اگر میں نچلی سطح سے بات کروں تو تین طرح کا نظام تعلیم جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہے اس وقت. ایک وہ جو پبلک سیکٹر کے اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, پھر پرائیویٹ سیکٹر کا میرے دوست نے بھی بات کی, اور تیسرے ہیں مدرسہ. اب یہ تین ڈفرنٹ اسٹینڈرڈس ہیں جو بیک وقت یوتھ ایجوکیشن میں یا ہمارے جو چائلڈہڈ سے ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس میں انوالوڈ ہے. اب ان میں ڈفرنٹ لیولز ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کوالٹی کی ہم بات کریں کہ ٹاپ کلاس انسٹیٹیوٹ کتنے ہیں پاکستان میں یا پاکستان کی کتنی یونیورسٹیز ہیں جو پہلی 500 میں بھی نہیں آتی, تو یہ ایک المیہ ہے کہ نہ تو ہم کوالٹی ایجوکیشن دے پا رہے ہیں اور نہ ہم پراپر مینٹورنگ کر رہے ہیں اپنی یوتھ کی کہ انہیں کدھر جانا چاہیے. یعنی یہ جو ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی, میں بھی ایک یونیورسٹیز کا ہی ٹیچر ہوں, استاد ہوں, یا پرائیویٹ سیکٹر کی, وہ تو شاید اب ڈگریاں بانٹنے والی مشینیں بن چکی ہوئی ہیں, وہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ کی وہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی کہ ان کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ان کو ایجوکیشن دی جائے. اس کے بعد پھر اگر وہ ایجوکیشن لے بھی لیتا ہے تو آگے جا کے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت محدود ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھا, اس کا ہی جو ہے وہ آؤٹ کم ہے ہماری اکنامک اسٹیبلٹی یا دنیا کے بدلتے ہوئے حالات جس میں ہم سروائیو نہیں کر پائے. اور تیسری بات اس میں ہم پہ وہ ریڈیکلائزیشن ہے जो यूथ को दो एक्सट्रीम पोल्स पे बांटना शुरू कर दिया है, जिसने इस वक्त हमारे सोसाइटी का जो बैलेंस है वो आउट हो चुका हुआ है। यानी हम एक्सट्रीम सोचते हैं या हम तालिबान या उनके फॉलोअर्स बन के बंदूक उठाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम वो मगरब की मादर पिदर आजाद जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में जब भी तरक्की होती है वो बड़ी बैलेंस्ड होती है, उसमें जो सोसाइटी के एल्डर्स होते हैं वो मिल बैठ के सोचते हैं कि हमने किधर को जाना है। आप देखेंगे एक महातीर लीडरशिप के तौर पे उगा मलाइजिया में, तो इस वक्त जो इस्लामिक वर्ल्ड की हाईटेक गुड्स की जो एक्सपोर्ट है उसका 87% मलाइजियन जो है वो इकोनॉमी से जाता है। अब ये आप अंदाजा करें कि वो किस वजह से, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे तक अपनी जीडीपी का तकरीबन 20-22% जो है वो एजुकेशन पे और हायर एजुकेशन पे खर्च किया है। तो मैं समझता हूं कि यूथ का इतना बड़ा शायद कसूर नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ कोई ऐसा निजाम वजह नहीं हो सका जो इसको मेन स्ट्रीम में शामिल कर सके और जो इस एक कारामद ह्यूमन रिसोर्स से फायदा ले सके। यानी हमारे यहाँ जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है वो नापैद हो गई। अब उस तरह के तलीमी अदारे हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं है। हम स्टूडेंट को दाखिला देते हैं और फिर उसे ये कभी नहीं बताते, उनकी करियर काउंसलिंग नहीं होती कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपका रुझान किस तरफ है, उस तरीके से उसकी तरबियत नहीं की जाती। उसके बाद अगली चीज जो है, फिर अगर वो डिग्री हासिल भी कर ले तो फिर आगे जाके उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ना तो हमारा पब्लिक सेक्टर सपोर्ट करता है, वो तो श्रिंक हो रहा है डे बाई डे, और प्राइवेट सेक्टर हमारा इमर्ज नहीं हो पा रहा। उसमें आपको पता है कि बड़े मसाइल हैं, इन्वेस्टर्स का
ना होना जी,
नहीं है
जी।
या आप कह लें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस वो ना आने की वजूहत, शायद वो रेडिकलाइजेशन जिसकी मैंने बात की है कि हम स्टिग्माटाइज्ड हो गए हमारे उस टेररिज्म की वजह से, या हमारे मजहब को निशाना बना दिया गया कि शायद इस्लाम सिर्फ टेररिस्ट पैदा करता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो आज भी पीसफुल है और वो पीसफुल रहना चाहती है। उसके लिए हमें उन असबाब को का इदराक होना चाहिए कि उनको किस तरीके से पीसफुल रखा जा सकता है।
अच्छा
जाफी साहब
जी, जी हमारे साथ रहिएगा आप साहिबान। डॉक्टर सरफराज खान, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। दो तीन बातें इस वक्त सामने आई हैं। एक तो ये कि नौजवानों की जो आबादी है उसको मुनासिब तौर पर इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दूसरे जो एक बात कही जाती है कि ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ का इल्ज़ाम मीडिया पर डाल दिया जाता है। जो एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है इस सदी की सबसे बड़ी चीज़ है, उसको भी ब्लेम किया जाता है नौजवानों में डिससेटिस्फेक्शन की। आपके ख्याल में क्या ये चार्जेस दुरुस्त हैं?
मैं समझता हूँ ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और वो इसलिए है कि हमारे मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता था जिसको फैमिली प्लानिंग कहते थे
जी।
उसको जनरल जौलहक की मार्शल लॉ की हुकूमत ने, मजहबी इंतहा पसंदों ने वो डिपार्टमेंट खत्म करा दिया और जो पॉपुलेशन के जो कंट्रोल या बच्चों के वक्फे की बातें करते थे उसको गैर इस्लामी करार दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे मुल्क में उसकी बजाय के बच्चों में वक्फा और जो है ऐसी आबादी में जो है बढ़ाने का एक मुफस्सल तरीका जिसमें वो एक खास मनसूबाबंदी के तहत हो, उसकी बजाय ऐसे नारे के जहाद आसान बड़ा खानदान इनको रिवाज दिया गया। यूं हुआ ये कि आबादी तो एक बहुत ही गैर मुनज़्ज़म तरीके से एक बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी, लेकिन उसके वसाइल या उनको तालीम या उनको स्किल देने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। नतीजा ये निकला कि हमारी आबादी जो कि निस्बतन जवान आबादी है वो ना तो प्राइमरी लेवल की तालीम हासिल कर सके, ना ही वो कोई स्किल हासिल कर सके, और इसकी वजह से मुल्क के अंदर एक ऐसा हिजाब आया कि उनको भर्ती किया गया दहशतगर्दी के लिए और इंतहापसंदी के लिए, और कहा गया कि बाहर मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर आप जिहाद करें। तो यूं हमारा मुल्क जो है एक ऐसे मसले से दो चार हो गया कि इसमें तो एक तो आबादी डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लगी, और बेहतर मेडिकल सहूलियात की वजह से जो बच्चों की अमवात की शरह वो किसी हद तक कम हुई, और जो बड़ी उम्र के लोग थे उनकी सेहत भी थोड़ी सी खाने पीने के हालात जो बेहतर होने से तो औसत उम्र बढ़ गई, तो आबादी बूढ़ी होने लगी, और नौजवान जो आए वो बेतालीम बगैर स्किल के। वाहिद रास्ता ये था कि या उनको मिडल ईस्ट में नौकरियां दिलाई जाए जिसके लिए स्किल बेसिक जो थी वो मौजूद नहीं थी, लिहाजा उनको अफगान जिहाज या कश्मीर जिहाज या मुल्क के अंदर जिहाज में झोंक दिया गया। और यूं एक एक बड़ी हमारी जो सोसाइटी का जो एक फैब्रिक था वो टूट गया। मुसल्ला इंतहापसंदा तंजीमें जो है उनकी बहुत आओ भगत हुई, रियासत के अंदर के लोगों ने भी उनको मदद की और वैसे भी, और अब सूरत हाल ये है कि गो हमारी जो आबादी का जैसे अभी एक साथी ने बताया 60% के करीब नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये ऐसे नौजवान हैं जिनके पास ना तालीम है और ना ही स्किल, और दूसरी तरफ ना ही हमारे यहाँ एनर्जी है, तवानाई भी नहीं है, और कोई मैन्युफैक्चरिंग में इस शोबे में कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जमीन पर भी जो है जो मलकियती निजाम है वो सुखड़ने की वजह से ये भी जो है उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही। नतीजा है कि एक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ चुकी है, तो नौजवान ना सिर्फ स्किल भी नहीं है, तालीम याफ्ता भी नहीं है, और साथ ही साथ बेरोजगार भी है, इसलिए वो या तो फ्रस्ट्रेटेड है या मुख्तलिफ जहादी तंजीमों और इंतहा पसंद तंजीमों की के साथ ताल्लुकात में चले आ रहे हैं, और एक बड़े लेवल की फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है।
अच्छा,
और
जी
मुल्क में कोई निजाम नहीं है उनको आगे कैटर करने का। जी आप
जी डॉक्टर फतेह मोहम्मद बफर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी ये बात कही गई यहाँ पर कि इस वक्त हमारा जो नौजवान है, हमारे जो माशरे के लोग हैं, ज़ाहिर है कि मैं जो मुम्मर लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं उनकी बात नहीं करता, जो इस वक्त माशरे को चला रहे हैं, जो मुस्तकबिल की होप है उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो डायरेक्शन लेस हैं। उनको डायरेक्शन लेस क्यों हैं वो, और उसके लिए क्या किया जा सकता है कि उनकी सिमत का तयन हो जाए? मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन मैं एक ब्रेक लूँगा, उस ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, हमारी बात आगे बढ़ेगी इस ब्रेक के बाद।
बहुत शुक्रिया
जी। कहा जाता है कि तालीम की शरह जो है वो कम हो रही है, और इसको बेहतर करने के तरीके। जी डॉक्टर फतेह मोहम्मद बफरत साहब,
ये जैसे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रोफेसर मियां गुलाम यासीन साहब ने बताया
जी,
ये बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्शन ले सकते, लेकिन मैं आपको इसमें एक इजाफा करता जाऊं जो बहुत एक पॉजिटिव बात है। इन तमाम मसाइल के बावजूद ये लोग जिनको हम इंतहा पसंद कहते हैं, या जो लोग मुलविस हैं जिनको तालिबानाइजेशन या ऐसे नाम दिए जाते हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। आज भी पाकिस्तान में जो है वो पुरअमन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा, ये नौजवान बच्चे इनमें बड़ा पोटेंशियल है, हालांकि उनको वो सहूलतें नहीं है। तो इसका हल मौजूद जो है ना एक जुमले में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है, कि हमें मसला क्या है, जैसे कि मियां साहब ने बताया, हमसे मुख्तलिफ तालीमी निजाम जो है इसकी वजह से लोगों को तबकात में तकसीम किया हुआ है। ये तालीमी निजाम जो है वो अपर क्लास का निजाम अलग है, लोअर क्लास का निजाम अलग है, और जो पुअर लोग हैं या जैसे आपने कहा वो अलग। मदरसे में कौन बच्चे जाते हैं? यकीनन वो बच्चे जिनको शेल्टर मिलता है, जिनको फूड मिलता है, जिनको ये वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक शेल्टर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको देखते हुए इसका जो हल है कि पोटेंशियल लोग हैं, एक यूनिवर्सिटी का उस्ताद होने के लिहाज से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी ये नौजवान बच्चे जो है इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, इनको थोड़ी सी जो है अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इसमें इंटरनेशनल जो साथी हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि हमें असले की या मिसाइल की जरूरत नहीं है, ہمیں سپورٹ چاہیے سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. جب تک سماجی ترقی کے یکساں مواقع تمام لوگوں کو, چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں یا بچے ہوں, جیسے کہ میاں صاحب نے بتایا آج بھی پاکستان میں 21ویں صدی میں صرف 8% بچے ہیں جو یونیورسٹی تک جا سکتے ہیں. ان بچوں کی پاس تعداد کم از کم 20-25% ہونی چاہیے جو یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے. یقیناً مسائل باقی ممالک میں بھی موجود ہیں, لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہے. ہمیں آپ یقین کیجئے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ان تمام مسائل کے باوجود بھی آج بھی پاکستان میں جو وہ پرامن بچے جو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ پاکستان کا وہ بیک گراؤنڈ ہے, چاہے وہ شاہ لطیف ہوں, چاہے وہ بلے شاہ ہوں, چاہے وہ بابا فرید ہوں, چاہے وہ خوشحال خان خٹک ہوں, چاہے وہ مست توکلی ہوں, یہ وہ ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے امپیکٹ آج ہی موجود ہے کہ پاکستان میں آج بھی انسان دوست لوگ بستے ہیں, محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. ان بچوں کو قلم دینا ہے, ان کو اچھی تعلیم دینی ہے, ان کو اپورچونٹی دینی ہے. بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا آج تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک سمبولک ہے کہ یونیورسٹیز پہ حملے کیے جاتے ہیں, نوجوان بچے اور اساتذہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. یہ وہ تھریٹس موجود ہیں جس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے مسائل کو سمجھنا ہے اور پاکستان کے بچوں کو جو ہے کوالٹی تعلیم دینی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ سماجی ترقی, اور سماجی ترقی کا زینہ جو ہے وہ کوالٹی اور ایجوکیشن ہے. کہ ہم جب تک اپنے بچوں کو صرف ہائر ایجوکیشن نہیں, ہمیں اپنی پرائمری ایجوکیشن میں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ان بچوں کو تعلیم کے نام پہ پڑھاتے کیا ہیں. ہم نے اپنے سلیبس کو دیکھنا ہوگا, اپنی کورس آؤٹ لائن کو دیکھنا ہوگا. جیسے جنرل ضیاء الحق کی بات ہوئی, یہ صرف فیملی پلاننگ کے تباہ نہیں کیا گیا, انہوں نے اس معاشرے کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا گیا. یہاں سلیبس چینج کیے گئے, یہاں انتہا پسندی کو باقاعدے, اور یقیناً وہ انٹرنیشنل لوگ جو ہیں ان کو بھی اپنی ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا کہ ان کی معاونت سے, ان کی مدد سے یہاں پہ جو ایسا تعلیمی نظام ارائز کیا گیا جو بچوں کو جو ہے, میں آپ کو مثال دوں کہ مجھے جو پڑھایا جاتا تھا وہ تیز سے تتلی پڑھایا جاتا تھا, آج میرے بچوں کو جو ہے وہ تیز سے تلوار پڑھایا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو ڈیفیٹ کرنے کا جو ہتھیار ہے وہ بھی تعلیم بنے گا, اور تعلیم اور سماجی ترقی جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سماجی مسائل انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں, وہ انسان ہی انہیں سماجی مسائل کو حل کر سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر رضوان تاج صاحب, ایک بات میں, چلیے پاکستان تو ایک ترقی پذیر ملک ہے, یہاں فرسٹریشن سے نوجوانوں کے لیے, لیکن کیا یہ ایک اوور آل پیٹرن ہے ساری دنیا میں؟ اگر آپ دیکھیں تو مغرب کے ملکوں میں بھی آج نوجوان جو ہیں بڑی تعداد میں کوئی آئی ایس ایس کی طرف جاتا ہے, کوئی طالبان کی طرف جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے. اور خود مغرب کے جو سوشولوجسٹ ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں. کیا یہ کوئی مائنڈ سیٹ ہے, نفسیات تبدیل ہوئی ہے نوجوانوں کی, یا حالات کے تقاضے ہیں یہ؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بہت گہرا ہاتھ ہے. میڈیا جو شروع دکھاتا ہے, میڈیا جو پولرائزڈ ویوز دکھاتا ہے,
میڈیا ہر چیز کا الزام میڈیا پر آ جاتا ہے, جی
انجسٹس دکھاتا ہے, اس سے یوتھ اثر لیتی ہے.
اچھا,
اور وہ یوتھ اثر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ گروہ بندی اور یہ فرقہ واریت اور یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ صرف مسلمان ممالک میں بھی نہیں, انڈیا میں بھی یہ کافی سارے اس طرح کے مسائل ہیں. آج بھی خبر تھی کہ وہ وہاں پہ وہ کاسٹ سسٹم کے خلاف انہوں نے کافی زیادہ ہنگامے ہوئے ہریانہ میں. تو یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, لیکن پروبلی اس ایریا میں اس کا امپیکٹ زیادہ ہے, اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ویسٹ اس ایریا کو تھریٹ سمجھتا ہے, اور اسپیشلی اسلام کے حوالے سے جو چینجز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس چیز کو تھریٹ سمجھتا ہے, تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ ہے ہر جگہ پہ. اب آپ امریکہ میں لے لیں, وہ جو یوتھ ہے جو وہ فائرنگ کرتی ہے اسکول میں, جا کے فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں بچوں کو, ٹیچرز کو مارتے ہیں, تو وہ چیزیں سب ڈیولپ ہوتی ہیں اور معاشرے میں.
ہاں, یہ میرا سوال تھا کہ کیا یہ کوئی ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے, یہ کوئی چینج آف سائیکولوجی ہے, یا انٹرنیشنل کوئی پیٹرن بن گیا ہے, یا یہ کوئی فیشن ہو گیا ہے؟
نہیں نہیں فیشن کی بات نہیں ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انفارمیشن اتنی اوورلوڈ ہو رہی ہے یوتھ کو کہ وہ ان میں سے کچھ لوگ اس کا اثر لے لیتے ہیں, اور جب وہ اس چیز کا اثر لے لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی سوچ کے مطابق, جو ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں. اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو مزید کنونس کر دیتے ہیں یا ان کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں جو ان صاحب نے بات کی ابھی, یہ ایکسٹریمسٹ جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے, ان کے پاس ترقی کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, تو وہ ان کو کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یوتھ کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے, وہ ان کی سرپرستی لے لیتا ہے اور ان کو پھر وہ گائیڈ کرتا ہے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ جو ان صاحب نے بات کی کہ یہ معاشی ترقی اور تعلیمی ایونیوز کا کھلنا, نارمل تعلیمی ایونیوز کا کھلنا, وہ بہت زیادہ اشد ضرورت ہے پاکستان میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ ریفارمز, جس پہ بہت زیادہ کام ہوا لیکن آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہوئی, اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اچھا ڈاکٹر غلام یاسین صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈسپیریٹی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہے, لیکن عورتوں کو وہ رول پلے نہیں کرنے دیا جاتا جو ان کو پلے کرنا چاہیے بحیثیت تو خاتون خانہ کے یا دوسری کیپیسٹیز میں. تو کیا یہ بھی اس ہمارے معاشرے میں جو اس وقت تو ایک فرسٹریشن یا مایوسی کی کیفیت ہے اس کا ایک سبب بنتا ہے؟
اچھا جعفری صاحب, پہلے تو میں کمپلیمنٹ کروں گا برفت صاحب کو بھی, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور وہ میں ہمیشہ مجھے ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف کروں گا کہ اب ایک تبدیلی ہے. یعنی میں ایک دور افتادہ یونیورسٹی میں استاد ہوں جو نسبتاً بیکورڈ ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی. یہاں پہ میری یونیورسٹی میں اس وقت خواتین کی جو شرح ہے وہ تقریباً 68-69% فیمیل ہیں جو کہ میری یونیورسٹی کی طالبات ہیں. اب یہ تبدیلی کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ ایسی ڈسپیرٹی ریموٹ ایریاز میں, یا ہم اندرون سندھ کی بات کریں, کوئی ساؤتھ پنجاب کی بات کریں یا انٹیریئر بلوچستان کی بات کریں, تو وہاں پہ شاید یہ ڈسپیرٹی ہو, لیکن ہماری جو اربن پاپولیشن ہے وہ اب چونکہ ایک ڈیموگرافک چینج آئی ہے اوور دا ایئرز کہ اب ہماری رورل اربن ڈیوائڈ بھی کم ہوئی ہے, یعنی اربن پاپولیشن بڑھی ہے. پہلے تو 70% تقریباً رورل پاپولیشن تھی, اب یہ تقریباً 50-50 ہو گئی. اس میں اب خواتین کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع موجود ہیں اور وہ تعلیم حاصل بھی کرتی ہیں. لیکن آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل کالجز میں دیکھتے ہیں یا اور پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی, وہ ڈاکٹرز تو بن جاتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ انہیں اجازت دیتا ہے کبھی کام کرنے کی, کبھی نہیں دیتا. اس میں مسئلہ عورت کی اس طرح کی پارٹیسپیشن کا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو کے اپنے فیصلے خود کر سکے. یہاں پہ ابھی بھی وہ جو پیٹی آرچل سوسائٹی ہے جس کی وجہ جس کے ابھی اثرات باقی ہیں, لیکن یہ اثرات کم ہو رہے ہیں میری نظر میں. میں نے اس کے اوپر فیمیل ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہے اور مجھے اس میں خاطر خواہ تبدیلی نظر آ رہی. دوسرا جو آپ کا پہلا سوال تھا جو آپ نے رضوان صاحب سے شاید کیا تھا, اس میں میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جی دنیا میں مطلب ایک جو گلوبل ولیج جسے ہم کہتے ہیں کہ جو آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے وہ بڑا ہے. اس میں جو ہم بائی پولر ایٹیچیوڈ پہ چلے گئے کہ ریڈیکلائزیشن ہو جائے, یورپ کی یا ویسٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کا خاندانی نظام کا ٹوٹنا ایک بہت بڑی وجہ ہے. جو ایکسٹراڈنری انڈیپینڈنس ہے وہ مادی ترقی میں تو شاید وہ اہم ہو, لیکن جو اخلاقیات ہیں وہ ان کو وہ جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ جتنے انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایک کولیکٹیو وزڈم سے جب باہر آتے ہیں تو پھر طالبانائزیشن بھی ہوگی, پھر ایکسٹریمزم دوسری طرف کا بھی ہوگا. تو وہ ایک شاید وجہ ہے کہ ہماری وہ دیکھیں ہم ہمارے جو پاکستان جیسے ملک ہیں وہاں پہ تو بہت سا مسئلہ ابھی سوشل انجینئرنگ کا یا سوشل ریسٹرکچرنگ کا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہی نہیں بن پائے. ہمارا ایک خاندانی نظام تھا جو کہ ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم جس میں بہت سی تربیت تعلیم کے ساتھ ہم گھر سے حاصل کر کے جاتے، لیکن آج وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ڈپینڈنسی ریشو ہماری بڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں. یعنی ایک باپ کمانے والا ہے تو آگے سات ابھی بھی ہماری جو 1:7 ریشو ہے جس کی وجہ سے پریشر بڑھتا ہے. پریشر بڑھے گا تو پھر ہم بہت سے نفسیاتی مسائل کی طرف جائیں گے. پھر ان کو بہت سی ایسی فورسز ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ پیدا کرتی ہیں. وہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہوگا، وہ بھلے بندوق نہ بھی اٹھائیں لیکن وہ سوچ کے اندر ایکسٹریمسٹ ضرور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ابھی چاہیے، ہمیں یہ انفیئر مین سے مل جائے، ہم کسی پریشر ٹیکٹک سے اس کو حاصل کر لیں. اور وہ جو فرسٹریشن ہے اس کی بنیادی وجہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاورٹی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. لیکن پاورٹی جو ہے نالج اکانومی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاورٹی تو تعلیم سے ہی ختم کی جا سکتی ہے. جب تک ہمارا سماجی ڈھانچہ یعنی ہمیں تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع میسر نہیں آئیں گے تو وہ چیزیں تو پھر ویسے ہی اور بگڑتی چلی جائیں گی. اپنا بلفت صاحب نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تیز سے تتلی پڑھایا جاتا تھا، اب وہ تلوار پڑھایا جاتا ہے. تو اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ ہم اس اپنے بنیادی ڈھانچے کی خامیوں کو دور کرنا ہماری اس وقت کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر صرف گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہماری جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جیسے بوفر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ترقی کا وہ پیکیج دیا جائے جو ہماری سوشو اکنامک کنڈیشنز کو ٹھیک کرے، نہ کہ ہمیں اس آئیڈیولوجیکل وارفیئر کا پارٹنر بنایا جائے کہ جو ہم پہ امپوز کی جاتی ہے. پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ یقیناً پیسفل ہے، وہ کسی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اگر اس میں کوئی آٹے میں نمک کے برابر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو روکنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے، جسے ہمارا دین ٹھیک راستہ نہیں بتاتا. ہمارا تو مذہب ہی امن اور سلامتی کا مذہب ہے، ہمیں اس کے فالوور بننا ہے. اور وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ ہمارا ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن تھا، وہ ڈیٹیریوریٹ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ مدرسہ ایجوکیشن کو ہم نے ایک ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں بند کر دیا، ہم اس کو کبھی بھی مین سٹریم ایجوکیشن میں نہیں لائے، ایسی ریفارمز نہیں کی کہ مدرسہ میں اگر اس لیول پہ کسی نے پڑھ لیا تو وہ پھر آگے اسکول اور کالج میں چلا جائے اور وہ دوسری طرح کی ایجوکیشن کا بھی حقدار بن جائے. ان کو مین سٹریم پاپولیشن میں لانا ہے اس لیے کہ وہ ونریبل نہ بنے. میں یہاں پہ ایک آپ کو بات بتاؤں گا کہ ہمارے میرے پچھلے وائس چانسلر تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے، انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے حفاظ کی جو ہے وہ فیس کنسیشن کر دی یونیورسٹی میں کہ ان کی ٹیوشن فیس جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی. کس لیے؟ کہ وہ کل کو اگر انہیں مین سٹریم میں نہ ہم لے کے آئے، ایجوکیشن کے مواقع نہ فراہم کیے تو شاید ان میں سے بھی کچھ جیکٹس پہن کے پھر نہ شروع کر دیں. اور پھر انہوں نے اورفنز کی ٹیوشن فیس بھی معاف کر دی. تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے ہم ان لوگوں کو جو ونریبل ہیں یعنی جن کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ کسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتی ہیں، ان کو ہم اپنی مین سٹریم میں شامل کریں. اور ایجوکیشن کے اوپر بہرحال ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، جس سے یعنی سماجی ڈھانچہ بنتا ہی ایجوکیشن کے ذریعے ہے.
اچھا جی ڈاکٹر سرفراز خان، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈسٹسفیکشن جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، ایک تو غربت ہے اس کی وجہ، تعلیم کی کمی ہے، دوسرے دہشت گردی سے جو انسیکیورٹی ہے اس سے بھی ڈسٹسفیکشن پیدا ہوا ہے، اور دہشت گردی کا جو بنیادی سبب تھا وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اقتصادی بدحالی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، پست معیار زندگی ہے، اور مذہبی انتہا پسندی ہے. تو آپ کے خیال میں آپ دو چار باتیں بتا سکتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے لیکن ان اسباب کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جس سے دہشت گردی جنم لیتی ہے؟
دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہمارے آئین میں جس کو ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد، उसको जनरल ज़ियाउल्लाह के पीरियड में जो प्रीएम्बल से उठाकर उसको सब्सटिट्यूट पार्ट में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो कानून साजी होती है उसमें सकुब रह जाते हैं और मजहबी मामले में मुराफत के बढ़ने के इम्कान बढ़ते चले जाते हैं। एक दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे तालीम का जो सिलेबस होता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ पैदा कर दी गई थी जनरल ज़ियाउल्लाह के पीरियड में, उसको आज तक हम दुरुस्त नहीं कर पाए। इवन दर्द अजम जब हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें एक नया बयानिया बना रहे हैं जिसमें हम दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उसको सामने लाएंगे और पहले पाकिस्तान और उसके अवाम और उसकी चीजें होगी, वो हम अभी तक क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो है हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं जुडिशरी से लेकर स्कूल और कॉलेज तक, उसमें और पार्लियामेंट में भी एक मुस्तकिल इरोजन है, बजाय इसके कि वो इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें और जहां जहां इरोजन है उसको खत्म करके उन इदारों को रीबिल्ड किया जाए, वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। उसकी बजाय या इदारों में टकराव आता है या इदारों में अगर टकराव नहीं भी आ रहा तो उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको अपने पांव पे दोबारा खड़ी करने की कोई चीज नहीं हो रही है, वो वक्तन फोक्तन डिग्रेड और खराब होते चले जा रहे हैं। तो यूं नए सिलेबस का आना, आईनी मामला, साथ ही जो है इदारों की इरोजन और उसके ऊपर सोने का सुहागा कि दहशतगर्दी के जो इदारे हैं और जो कुलरंग तंजीमें हैं उनकी फंडिंग को दारो पाना, ये सारी चीजें मिलाकर जो है एक मिलियो क्रिएट करती है जिस मिलियो में फ्रस्ट्रेशन, जिस मिलियो में गुर्बत, जिस मिलियो में अमीर और गरीब के दरमियान खरीज का बढ़ना, जिसके दरमियान एक इंटीग्रेटेड इंसान का ना बनना बल्कि एक फ्रेगमेंटेड पार्शल किस्म के इंतहा पसंद इंसान का बनना, ये सारी जो है चीजें पनप रही है। फिर इसके साथ साथ वीक लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिसिंग कमजोर है, इंटेलिजेंस कमजोर है, हत्ता के नजर ये आता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस के वो इदारे जिनको हम समझते थे कि बहुत ताकतवर है उसके अंदर दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के सेल काम करते हैं और वक्तन फक्तन के खिलाफ हमारी रियासत कार्रवाई भी करती है, हिजबुल तहरीर के सेल पकड़े गए और इंतहा पसंदों के सेल भी पकड़े गए हैं। फिर ऐसी तंजीमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, इलेक्शन भी लड़ती है, लेकिन उसके अंदर एक खुद इंतहा पसंदी को फरोह दिया जाता है, वो मजहबी मजहब की बुनियादियों पर वो तंजीमें काम करती हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, उनके अंदर जो है उनके अपने रफा आमा के मामला ठीक नहीं है। फिर कर्म तंजीमों के जो पुराने काजरे जिनका जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर से एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे बासठ लोगों के साथ ताल्लुकात है, उनको हम खत्म नहीं कर पाए हैं। और फिर हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी अभी तक बरकरार है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मऊबूत लाने की कोशिशें होती हैं लेकिन इसके बावजूद हम उसको सक्सेसफुल नहीं बना सके। अमरीका के खिलाफ जो एक मुनाफत पहले से पैदा हुई थी वो मजीद जारी है, यूरोप और मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर हम नहीं बना पा रहे, और पाकिस्तान मिडल ईस्ट के इंतहा पसंद ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, उनके साथ अलायंसेज में वक्तन फोक्तन और फौजी मशकों में शामिल होता रहता है। इससे एक वो मैसेज जो ज़र्बे आज़म के नतीजे में जाना चाहिए था कि हमारा मुल्क हमारी अवलियत रखता है और हमारे यहाँ के जमहूरी और सेकुलर इदारे हमारे लिए अवलियत रखते हैं, वो मैसेज कमजोर हो जाता है। और वो बयानिया जो हम लाना चाहते थे कि दहशतगर्दों के खिलाफ और इंतहा पसंदी के खिलाफ एक बयानिया क्रिएट किया जाए जो जमहूरी हो, जो रफाए आमा पर मबनी हो, जो दोस्ती और इंसानी भाईचारे को बढ़ाने के लिए नया सिलेबस भी क्रिएट करता हो और नए किस्म के इंसान की तखलीक की बात करता हो, जो कि इंटीग्रेटेड हो, जो अपने पांव पर खड़ा हो, अपने धरती के साथ ताल्लुकात हो उसके, अपने आप के साथ और अपने हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहता हो, वो इंसान की तरफ उस तरह का जो जो एक डिस्कोर्स है वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। इसलिए फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, इदारे जो है बजाय आगे बढ़ने के पीछे हट रहे हैं या सिमट रहे हैं, और यूं पाकिस्तान जो है वो बजाय आगे बढ़ने के یا سکوت کا شکار ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر پروفیسر صاحب, میرے پاس اب وہ پانچ منٹ ہیں, مجھے ایک بات یہ بتائیے آپ کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دی تھاٹس آف یگ پیپل خاص طور پر, اس کو دور کرنے کے لیے اور اس فرسٹریشن یا ڈس سیٹسفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر فتح محمد صاحب آپ موجود ہیں لائن پر؟
جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں,
جی,
یہاں پہ بنیادی چیز جو ہے وہ پیرنٹنگ ہے, یعنی حکومت, تعلیمی ادارے سب اپنی جگہ پہ, لیکن والدین جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دونوں کی ذمہ داری کو قبول کریں. بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ جیسے کہا گیا کہ بچوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہ بچے جو ہیں وہ ایک والدین جو ہے ان کی سوشل ریسپانسبلٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹنگ جو ہے اب ایک آرٹ بن گیا ہے, اب والدین کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو اس ڈسکنیکٹ کو کمن کرنے کے لیے پہلے بڑے جو ہیں ان کو ایک قدم آگے جانا ہوگا, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم لوگوں کی پرتوں یا عکس ہیں. تو جب تک ہم اپنے بڑے جو ہیں, بچوں کو کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن وہ بچے جب جو ہیں ان کو پیسوں کے ساتھ ساتھ ہم نے وقت بھی دینا ہوگا, تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی دینی ہوگی. اور دوسری جانب بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ تعلیم کو یعنی اسکول کو گھر کو جو ہے وہ ملانا ہوگا, کہ جو فیملی کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے یہاں بہت سی باتیں کی گئیں, میڈیا اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن میڈیا وہ بھی کچھ دکھاتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے, اور میڈیا میں جو لوگ ہیں یہ بھی کوئی آسمان سے اتر کے تو نہیں آتے, یہ بھی آپ کے سوشل پروڈکٹ ہیں, معاشرے کی پیداوار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین کی بنیادی ذمہ داری اور یقیناً اساتذہ کی اور حکومت کی, یقیناً حکومت یا ریاست کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو امن امان مہیا کرنا ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کا ذکر نہیں آیا. ہمارے یہاں سب سے بڑی ایک اور مصیبت کیا ہے کہ یہاں انصاف جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, یعنی جب تک جو مجرم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب یہ سزا جو دینے کا اختیار جب حکومت یا ریاست کے پاس ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان تمام سماجی اداروں جنہیں ہم سوشل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, ان کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. اب بھی حالت ایسی نہیں ہے, میں اس معاملے میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں اور بڑے پر امید ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا جو وہ سپورٹ سسٹم مل جائے, ان کو جو وہ مواقع مل جائے. یقیناً آج بھی فرسودہ نظام موجود ہے, ایک ہمارے ساتھی نے ذکر کیا کہ رچ اینڈ پوئر کا جو گیپ ہے وہ, اس کے لیے یقیناً آپ کے یہاں پہ لینڈ ریفارمس ہوئی, لیکن اس کا کوئی عملی جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان میں انڈیا اور پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے, انڈیا نے ایک اچھا کام کیا جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پہلے دن جاگیردارانہ نظام کو ختم کر دیا. پاکستان میں آج بھی جاگیردارانہ نظام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, اب وہ گاؤں سے شہر میں آ گیا, اب اربن فیوڈل لارڈز آ گئے, جو کیپیٹلسٹ ہے وہ بھی فیوڈل بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں ایک نظام کو جو ہے وہ منصفانہ بنانا ہوگا, لوگوں کو سماجی انصاف دینا ہوگا, سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, تو ہم ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں.
نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو حکومتی سطح پر کوشش ہے, دوسرے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کی سطح پر, پرائیویٹ سطح پر, سول سوسائٹی کی سطح پر,
بات کر رہا تھا جو سٹیزن شپ ہے یا سول سوسائٹی کا جو رول ہے. یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. تو وہ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سیلف ہیلپ, اپنی مدد آپ, اور جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے صرف حکومت کی امید پر نہیں بیٹھنا, ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے خود ماحول پیدا کرنا ہے, جس کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہوگی, اپنے محلے سے کرنی ہوگی. ہمارے پاس ہنزہ اور گلگت کے میں جو ہے وہ ایک بہترین مثالیں موجود ہیں, جسے ہم آپ دیکھیں کہ آغا خان فاؤنڈیشن نے ایک رورل پروگرام وہاں اسٹارٹ کیا, آج وہاں 100% آپ کو ہنزہ میں تعلیم ملتی ہے. ایون خواتین یا بچیاں, جو نوجوان بچیاں ہیں, ان میں بھی 100% تعلیم موجود ہے. وہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, یہ کلچر جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں تمام علاقوں میں قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ سے آگے بڑھنا ہے, وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. یقیناً حکومت کی اپنی جگہ پہ, لیکن جس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں, میں اس کو خاندانی نظام کہتا ہوں, کوئی بھی نام دے دیجیے, لیکن لوگوں نے اپنا کردار کرنا ہے, بجائے ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں. آپ کو یقیناً ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا ویٹنگ فار اللہ. اللہ یقیناً ہم سب کا مالک ہے, آج ہم جو کچھ ہے وہ اللہ کی وجہ سے, لیکن انتظار کرنے کی بجائے ہم نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب, میاں غلام یاسین صاحب, جناب رضوان تاج صاحب اور ڈاکٹر سرفراز خان صاحب. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر جتنا بھی وقت صرف کیا جائے کم ہے, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم مزید آگے نہیں جا سکتے. اب ہم ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سامعین, آپ نے ہمارے پینلسٹ کے ڈسکشن کو سنا. جی, یہ سوالات جو ہم نے ان کے سامنے اٹھائے تھے, یہی سوالات ہم نے پاکستان کے وزیر مملکت برائے تعلیم اور داخلی امور جناب بلیغ الرحمان صاحب سے بھی کیے. وہ چونکہ ایک سفر پہ جا رہے تھے اس لیے اب لائیو نہیں آ سکے وہ, تو ان سے گفتگو میں جو ہم نے سوالات پوچھے ان کے جوابات انہوں نے اسی حوالے سے کچھ اس انداز میں دیے. کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی شرح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم سیکنڈری سطح تک لازمی قرار دیا جائے تعلیم کو, اور یہ مفت ہونی چاہیے. حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر رہی ہے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور شرح کو بڑھانے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم کی شرح تو بہتر ہو رہی ہے, اور لٹریسی ریٹ جو ہے شرح خواندگی وہ بڑھ رہا ہے, 60% کو ٹچ کیا ہے اس نے. بذات خود یہ 60% ہونا بھی ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے اور قابل قبول نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن بہرحال مستقل بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی آپ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے, نہ صرف وفاقی حکومت کا بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کا, اور ایس ڈی جی 4 کے بھی جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی سے اس پہ کام اور پلاننگ شروع ہو چکی ہے, اور پریکٹیکلی بہت سے کام ہو رہے ہیں. تو جو دوسری بات تھی کہ معیار تعلیم, وہ ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کے اوپر ہم اب توجہ کر رہے ہیں
جی.
کیونکہ آرٹیکل 25A ہے جو کانسٹیٹیوشن کا
جی.
وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے تمام بچے
جی.
ان کو مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کا فرض ہے
جی.
تو مفت اور لازمی تعلیم جب حکومت کا فرض ٹھہری, تو بہت سے اسکول جو کچھ فیس لیا کرتے تھے وہ سب مفت ہو گئے, اور کچھ صوبوں میں اگر ابھی تک انیبلنگ اس کا لیجسلیشن انیکٹ نہیں ہو سکا یا رولز نہیں بن سکے
جی.
تو وہاں پہ بھی کافی حد تک کام ہوا ہے, اور مزید ہونے کی توقع ہے اور کیا جا رہا ہے. تو یہ کاسٹ انٹینسیو شعبہ ہے جس میں کافی ریکوائرمنٹ رہتی ہے
جی.
وسائل کی, تو اس کے لیے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے ایشوز ضرور آ رہے ہیں, لیکن اس کو جو پرائیورٹی اب نظر آتی ہے پہلے کبھی نظر نہیں آئی
جی.
تمام صوبائی حکومتوں کا کم از کم 25% کل بجٹ کا حصہ تعلیم میں جا رہا ہے, تعلیم کے بجٹ میں جا رہا ہے, جو کہ فینومینل ہے
جی.
یعنی کہ چوتھائی بجٹ صرف تعلیم جو سب سے بڑا حصہ لے گا.
اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ جو فری ایجوکیشن کا گول ہے آپ کو, یہ کب تک آپ اچیو کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے آپ نے؟
دیکھیے, فری ایجوکیشن تو تمام صوبے اور وفاق جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم آلریڈی مفت کر چکے ہیں آرٹیکل 25A, اور اس میں مزید بہتری لا رہے ہیں, اس کا اسکوپ بڑھ رہا ہے. اور اس وقت 5 سے 16 یعنی سیکنڈری اسکول تک کی جو تعلیم ہے وہ تمام صوبوں اور تمام ملک کے سرکاری اسکولوں میں مفت ہے.
اچھا, دوسرے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں حکومت نے؟
یہ جینڈر ڈسپیریٹی جو ہے جس میں بچیوں کی شرح جو ہے وہ کم ہے اسکولوں میں, اور بچوں کی شرح زیادہ ہے, اور تمام بچوں کو بھی اور تمام بچوں کو بھی اسکول میں ہونا چاہیے, کسی ایک کا بھی جواز نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے.
اچھا,
یہ اس کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں. ابھی ہمارے پاس ابھی کئی پائلٹ پروجیکٹس ابھی شروع کیے ہیں ہم نے, یونیسکو کی مدد سے بھی ایک ملالہ فنڈ کے تحت پروجیکٹ 12 ڈسٹرکٹس میں شروع کیا ہے, جس کو اسکیل اپ کرنا چاہ رہے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ کئی جگہ ویمن یونیورسٹی اسپیشلی بنائی گئی ہیں تاکہ بچیوں کی زیادہ حوصلہ افزائی ہو.
اچھا,
اور اسکول کے لیول پہ کافی فوکس کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے 3 سالوں میں جو ہر سال اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں اس میں بچیوں کی اور بچوں کا جو یہ تفاوت ہے, جو فرق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور جو جینڈر ڈسپیریٹی ہے اس میں کمی آ رہی ہے.
اچھا, پورے ملک میں
ہم بہت سے اور ممالک سے بہتر ہیں اس معاملے میں, اور لیکن ہمیں مزید دیتی.
اچھا, اوور آل ملک میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, یعنی جنس کی بنیاد پر امتیاز برتا جاتا ہے, اس کے سلسلے میں حکومت نے کوئی اقدامات کیے ہیں ہر جگہ؟ ہر
جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ تعلیم کے علاوہ بہت سے شعبوں میں اور ہے. اس کے لیے کچھ پارلیمان نے پچھلے کچھ سالوں میں کچھ قوانین بھی پاس کیے, اور حکومت پنجاب نے پچھلے دنوں بہت بڑی ایک کیمپین بھی چلائی ہے, اور خواتین کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی اسٹرینتھن کیا ہے. اسی طرح وفاق میں بھی کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور یہ بھی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں.
اور ایکول اپرچونیٹیز بھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے خواتین کے لیے, اور اس کے سلسلے میں بھی بڑی شکایتیں ہیں. کوئی اس میں کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟
جی بالکل, حکومت کے اقدامات ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں. کہیں پہ وراثت کے مسائل میں خواتین کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, تو کہیں پہ ان کے لیے جو ایک فرق روا رکھا جاتا ہے, اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے یا ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے, اس کے لیے بھی قوانین بھی بنائے گئے ہیں, اور مختلف ڈپارٹمنٹس بھی ہیں حکومت کے, مختلف صوبائی حکومتیں, بالخصوص پنجاب نے بھی کیمپین شروع کی ہے جس میں خواتین کے حقوق کے لیے کافی آواز بلند کی گئی ہے اور خواتین کو حوصلہ ملا.
چائلڈ لیبر, جنس کی بنیاد پر ہراساں کیا جانا, اور منشیات کا جو پرابلم ہے اس کو آپ کیسے سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟
جی بالکل, منشیات کا مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے اسکول کریکولم میں کچھ نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانے کا پروگرام ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن ہے وہ بھی مختلف پلیس کے ذریعے, اویئرنیس کے ذریعے مختلف جگہوں پر پروگرامز کرتے ہیں, اور ان کی حوصلہ افزائی, ان کے اچھے کاموں کو کچھ ڈونرز بھی آ کر ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, حکومت بھی فنڈنگ کرتی ہے تاکہ کام بہت زیادہ زیادہ پھیل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے لیے بہت سخت قوانین موجود ہیں, کافی زیادہ اس کے لیے اسلام آباد میں بھی اور صوبوں میں بھی چھاپے مارے جاتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں ایک بہت مثالی کمپین دیکھنے کو آئی. اس طرح کی کمپین سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو ایسے بچے جو ان جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں مدد ملتی ہے, اور دوسرا معاشرے میں اویئرنیس بھی پھیلتی ہے جو بہت ضروری ہے.
سیکشوئل ہراسمنٹ کے لیے ہیں کچھ قوانین, کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ؟
جی بالکل, سیکشوئل ہراسمنٹ کے لیے, ورک پلیس ہراسمنٹ کے لیے بھی قوانین موجود ہیں, بلکہ پچھلے کچھ سال پہلے مزید قومی اسمبلی میں کچھ قوانین انٹروڈیوس کرائے گئے تھے, اور وہ کافی سخت قوانین ہیں تاکہ ڈیٹرنس زیادہ سے زیادہ رہے, اور ان کو امپلیمنٹ گائے بگائے جب ضرورت پڑے تو کیا بھی.
بہت شکریہ بلک الرحمان صاحب. یہ تھے وزیر مملکت بلیغ الرحمان, جو ان سوالات کے جوابات دے رہے تھے جو ملک میں معاشرتی عدم مساوات اور مسائل کے سلسلے میں حکومت اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اظفر امام اور ارسلان شریف. اب اپنے میزبان قمر عباس چافری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.